نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ عز وجل علم دین سے بھرپور سلسلہ دار الافتاء اہل سنت لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی حسان اتاری مدظ لہول علی تشریف فرما ہے جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے. درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کال کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے, پہلے کال شامل کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی,
ہماری والدہ نے ہم بہن بھائیوں کو بچپن میں چھوڑ دیا تھا, یعنی ہمارے والد صاحب سے طلاق لے لی تھی. تو اب جو ہے وہ ہم سے ملنے کی بھی کوشش کرتی ہیں اور دوبارہ جو ہے نا ہم سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس سے ملنے ملا کریں کہ نہیں, کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی منع کرتے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم سے اب نہیں مل سکتے, میری اجازت نہیں ہے. تو برائے مہربانی, برائے کرم, برائے مدینہ ہماری رہنمائی فرمائے.
ٹھیک ہے جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کے گھر کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر فرمائے. یہاں دیکھیں دو گزارشات ہیں, ایک تو حکم شرعی کا بیان ہے اور دوسرا اس حوالے سے کچھ یوں کہہ لیں کہ ایک مدنی پھول ہے. پہلی چیز تو دیکھیں کہ والد اور والدہ کے اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور دونوں کے درمیان تعلق کسی بھی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی ایک کے حقوق ختم ہو جائیں. دونوں کے حقوق بہر صورت باقی ہیں. والد کا قصور ہے یا والدہ کا قصور ہے, یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں. لیکن اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے دونوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے. اگر بالفرض آپ کی والدہ آپ سے نہ بھی ملتی تو آپ کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں, ان سے مل جل رکھنا ہے, ان سے حسن سلوک آپ نے کرنا ہے. اگر وہ محتاج ہیں, کسی چیز کی ضرورت مند ہیں اور کوئی ان کا کرنے والا نہیں ہے اور خدمت آپ پر متعین ہو جاتی ہے, آپ کے لیے ان کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, تو پھر آپ پر کرنا یہ لازم ہوگا, آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ہے حکم شرع کہ والدہ اگرچہ کہ جو ایک دل خراش آپ کا معاملہ ہوا اور اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا آپ کے گھر کے اندر, لیکن بہرحال حکم شرع یہی ہے کہ آپ کو اپنی والدہ سے تعلق رکھنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے. ان کے حقوق اس بنیاد پر آپ کے اوپر ختم نہیں ہوئے. دوسری بات کہ چونکہ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب اس طرح گھر کے اندر ماحول بن جاتا ہے کہ والد اور والدہ کے جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ دونوں کے درمیان ایک نفرت اور ناچاکی کی صورت ہوتی ہے. اگر ایک کو منانے جائیں گے تو پھر دوسرے کے ساتھ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اس حوالے سے مطمئن نہیں ہیں اور ملنے سے منع بھی کرتے ہیں, تو یہاں پر والد کی اطاعت تو لازم نہیں ہے, ملنا تو ہوگا, ان کے حقوق تو پورے کرنے ہوں گے, لیکن یہاں حکمت عملی اپنانا ہوگی. اس طریقے سے ملاقات کریں کہ آپ کے والد صاحب کو یا تو برا نہ لگے یا ان کو خبر نہ پہنچے, اور کوشش کرتے رہیں کہ کسی طریقے سے دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. نہ والد کے حقوق ضائع ہوں, نہ ان کی دل آزاری ہو, نہ آپ کی والدہ کی دل آزاری ہو, نہ ان کے حقوق ضائع ہوں. تو حقوق پورے کرنے ہیں لیکن حکمت عملی کے ساتھ کرنے ہیں, ایسے کہ آپ کے والد بھی ناراض نہ ہوں اور آپ کی والدہ کے حقوق بھی پورے ہوتے رہے. تو وہ ملنا چاہتی ہیں تو ضرور ان سے کسی طریقے سے ملاقات کیجیے.
وہ سب راضی کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں.
جی,
میں شریعت تو آپ نے بیان فرمایا لیکن یقینی طور پر ایک مشکل صورتحال ہے. اب وہ والد کو راضی کیسے کریں جس نے گویا کہ شاید والد یوں سوچتے ہوں گے کہ میں نے اپنی جوانی اور اپنی ساری زندگی جو بچوں کی تربیت پہ، ان کی تعلیم پہ اور ان کو بڑھا کرنے پہ، ان کی پرورش پہ لگائی ہے، والدہ تو چلی گئی تھی، تو اب راضی کیسے کریں؟
دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر والد کا دینی ذہن ہے
جی
اور وہ آخرت کی فکر اور سوچ رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ان کو سمجھانا آسان ہوگا
جی
کہ جب ان کو مسائل شرعیہ بتائے جائیں گے، شرعی اصول و ضوابط بتائے جائیں گے کہ آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ حق باقی ہے، ختم نہیں ہوتا، بھلے والدہ ظالم ہی کیوں نہ ہوتی، ظلم کرنے والی بھی ہوتی، تو بھی ان کے حق تو ہمیں پورے کرنے ہی کرنے تھے، تو اگر وہ ذہن رکھتے ہیں دینی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید ہے کہ ان کو سمجھانا آسان ہو جائے گا، اور اگر دینی ذہن نہیں رکھتے، اس طرح کا ذہن نہیں ہے کہ وہ مسائل شریعہ کو سمجھ سکیں، تو پھر وہی ہے کہ اس انداز میں ملاقات کریں کہ والد کو اطلاع نہ پہنچے، اور اگر ان کو پیار و محبت سے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں والدہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے کہ ہم ان کے پاس یوں نہیں جا رہے کہ جیسے چلے ہی جاتے ہیں، لیکن جو ان کے حقوق ہیں وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات رکھنا چاہتے ہیں۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سفر ہی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ سفر کا نام سفر ہے، اس مہینے کا نام، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں، اگر اس میں کوئی سفر نہیں ہے تو اس کی پھر وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام اس کا سفر ہی کیوں ہے؟
اس میں سفر نہیں ہے مفتی صاحب کے فرما رہے ہیں
جی، اصل میں آپ کو بنیادی غلط فہمی تو یہ ہوئی کہ آپ سفر کو سین سے سمجھے ہیں، یہ سین سے نہیں ہے، صوت سے ہے، وہ جو سفر ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سین سے ہوتا ہے کہ اس میں سفر اختیار کیا جاتا ہے، یہ سفر ہے اور اس کا مطلب خالی ہونا ہوتا ہے، تو عمومی طور پر جو اہل عرب ہوتے تھے اس میں ان کے گھر وغیرہ خالی ہوتے تھے اور ان کے معاملات اس کے اندر نہیں ہوتے تھے، تو ان کی عادت تھی کہ جب نام رکھے جا رہے تھے مہینوں کے، تو جیسا موسم تھا، جیسا ماحول تھا، جو اس وقت معاملات ہوتے تھے، اس کے اعتبار سے انہوں نے مہینوں کے نام رکھے، جیسے جماد الاولی، جماد الاخرہ، تو وہ چونکہ پانی جمنے کا موسم تھا، برف باری کا موسم تھا، تو جمادہ سے یعنی جامد ہونے سے، جم جانے سے وہ نکلا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا۔ ربیع الاول ہے تو ربیع بہار کو بولتے ہیں، تو اس وقت چونکہ بہار کا موسم تھا اس لیے اس کو ربیع الاول اور ربیع الاخر دو مہینوں کو کہا جاتا رہا۔ رمضان کا جب نام رکھا جا رہا تھا تو وہ گرمی کا موسم تھا اور رمضان سے نکلا ہے جس کا معنی گرمی ہوتا ہے، تو اسی طرح جب سفر کا نام رکھا جا رہا تھا تو چونکہ اس مہینے کے اندر عمومی طور پر اہل عرب کے گھر خالی ہوتے تھے، اس لیے اس کو یہ سفر کا نام دیتے ہیں۔
سائل محترم نے تو صرف اردو ہی کی تخصیص کی تھی سین اور سواد کی، ویسے انگلش میں بھی سفر ہوتا ہے، انگلش میں جو سفر ہوتا ہے وہ تشویش کے لیے، تنگی کے لیے، صعوبت کے لیے، پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بہرحال جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلی غلط فہمی دور کر لیں، سین سے نہیں ہے، سواد سے۔ مجھ سے ہمارے پاس میسج آیا ہے کہ محمد علی ہیں کراچی سے اور سوال کر رہے ہیں کہ نفلی صدقہ اور خیرات میں کیا فرق
ہے؟ دیکھیں جو مالی اعتبار سے جو کرتے ہیں اس میں تو عمومی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے، خیرات کو بھی ہمارے یہاں نفلی صدقہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور دوسرا صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو خیرات یہ خیرتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیکی، بھلائی، اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہر نیکی کو شامل اور اس میں صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ، فطرہ، منت کا کوئی چیز دینے کی ہے، قسم کا کفارہ دینا ہے، کہ تو ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، نفلی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اردو زبان میں جب خیرات استعمال کرتے ہیں تو ایک تو نفلی صدقے کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ نفلی صدقہ دیا جائے، اس اعتبار سے نفلی صدقے اور اس میں فرق نہیں ہوگا، اور بعض اوقات جو خیرات کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ بھیک کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خیرات دے دی، یعنی بھیک اس کو دے دی، تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باقی شرعی اعتبار سے جو احکام ہیں وہ تو نفلی صدقے کے اور جو صدقہ واجبہ ہیں ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور نفلی صدقے کے کچھ احکام میں مختلف صدقے ہوتے ہیں، کبھی معین ہوتا ہے، کبھی غیر معین ہوتا ہے، کبھی خدمت کے لیے دیا گیا ہوتا ہے، کبھی مطلق کاموں کے لیے دیا گیا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ان کے احکام کے اندر فرق آتا ہے۔ باقی یہ کہ خیرات یہ عام لفظ ہے اور یہ نفلی صدقے کو بھی شامل ہے، اس میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھیک دینے کے لیے بھی، کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اسی سے ریلیٹڈ اور سوال ہے ہمارے پاس کہ کسی کے پیسے گم ہو گئے، صدقے خیرات سے متعلق ہے کہ پیسے گم ہو گئے، اب گم ہو جانے کے بعد، گم تو ہو گئے تو اب وہ یہ نیت کر لے کہ چلو یہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تو اس نیت کا اعتبار ہو گیا نہیں؟
نہیں, یوں نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے صدقے کی نیت کرے. کہ ایک صدقہ تو نیت کے ساتھ دیا جاتا ہے, اپنے ارادے کے ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یوں ہو سکتا ہے کہ جب اس کی رقم گم ہو گئی تو وہ اس پہ صبر کرے. اگر صبر کرے گا تو صبر کے اوپر اس کا اجر, اس کو مصیبت کا اجر اس کو دیا جائے گا. باقی اب وہ یہ نیت نہیں کر سکتا کہ اس کو میں نے اللہ کی راہ کے اندر خیرات کر دیا, اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. مطلب ایک اور سوال ہے میسج پر کہ مغرب کا وقت کس وقت تک ہوتا ہے؟
دیکھیں اس میں جو عمومی طور پہ غلط فہمی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے, کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز قضا کرنا پڑتی ہے. مغرب کا جو وقت ہے وہ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے. یعنی جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوگا مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. اور عشاء کا وقت شروع ہونے سے مراد عشاء کی اذان ہونا نہیں ہے, عشاء کی نماز نہیں ہے, بلکہ عشاء کا جو وقت مقرر ہے جو کیلنڈر کے اندر آپ دیکھ سکیں گے, جو اپلیکیشن دعوت اسلامی کے اوقات و صلات والی ہے اس میں آپ دیکھ سکیں گے, تو اس میں جب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے تو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے مغرب کا وقت ہوتا ہے. البتہ مغرب میں ہمیشہ مستحب یہ ہے کہ اسے فوری پڑھا جائے. یعنی جیسے ہی اذان ہوئی اذان کے بعد اقامت کہی جائے, اقامت کہنے کے بعد نماز پڑھی جائے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. غروب آفتاب ہو, غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اذان ہو, اقامت ہو اور نماز پڑھی جائے, اس میں دیر نہ کی جائے. دو رکعت نفل کی مقدار تاخیر کرنا صحیح قول کے مطابق کے مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ. اور اگر اتنی دیر کر دی کہ جس میں ستارے جو ہے وہ قریب قریب ہو جائیں, جس کو گتھ جانا بولتے ہیں, وہ قریب قریب آ گئے, تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. یعنی اس کا اس طرح عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا. نماز جو ادا کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن اس طریقے سے کرنا نہیں چاہیے. یہ امت فطرت پر رہے گی جب تک اس طرح جلدی جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھتی رہے گی, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا اور مغرب کا وقت ختم ہی نہیں ہوا جب عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا, تو اس کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے, ضروری ہے, اس کی قضا وہ نہیں کر سکتا. لازمی ہے کہ اس کو عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھے گا.
مطلب بعض لوگوں کا دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے اور سنا بھی ہے کہ مغرب میں کچھ تاخیر ہو گئی, جیسے 5-10-15 منٹ گزر گئے ہمارے بلاد میں پاکستان اور اس کے اطراف میں, تو اب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے کچھ, تو اندھیرا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو اندھیرا ہو گیا بس اب تو, مطلب یہ جو جانتے بھی ہیں کہ مکروہ تحریمی ان کی بات کر رہا ہوں, کہ اب تو مکروہ تحریمی ہو گئی یا مکروہ ہو گئی تو اب نہیں پڑھتے, اب بعد میں پڑھ لیں گے.
نہیں, یہ تو بالکل غلط ہے.
گناہگار ہوں گے
نہیں تو قضا کرنے کا گناہ ملے گا. مغرب میں تو چلو اتنی زیادہ کراہت نہیں ہے, مکروہ تحریمی تو ہے, لیکن اشد جو کراہت ہے وہ عصر کی نماز کو مؤخر کرنا کہ آخری 20 منٹ آ جائیں. تو یہ تو اس کو تو زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آخر 20 منٹ آ گئے ہیں, تو بھی اس کے اوپر لازم ہے, فرض ہے اس کے اوپر کہ اس نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے, قضا کرنے کی اسے شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. میں
سوال پوچھنا ہے کہ جہیز سنت ہے تو سنت موقعہ ہے یا غیر موقعہ ہے؟ دوسری بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اپنی بقیہ 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیا, اور اگر دیا تو کس نوعیت کا دیا؟ اور دیگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے بھی اگر اس سنت میں عمل کیا ہے تو وہ بھی بتا دیں. جزاک اللہ.
دیکھیں جہیز جو ہے وہ اس معنی میں تو سنت نہیں ہے کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیگر سنتیں ہوتی ہیں کہ کئی مرتبہ آپ نے وہ عمل کیا ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. لیکن یوں ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ کہ آپ نے ایک مختصر سا جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا. یعنی ایک تو مہر کی رقم تھی جو مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی, اور انہی کی جو ڈھال اور دیگر چیزیں تھیں ان کو بیچنے سے جو چیز حاصل ہوئی تھی اسی سے ولیمے وغیرہ اور دیگر چیزوں کا انتظام ہوا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ سامان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا, تو یوں دیا جا سکتا ہے. اور دیگر جو آپ کی شہزادیاں ہیں ان کو دینے کے حوالے سے میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ حضور علیہ السلام نے کیا عطا فرمایا اور دیگر اصحاب نے جب اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کے نکاح کیے تو انہوں نے کیا کیا دیا؟ ممکن ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، تراجم کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہو، تلاش کرنے سے مل جائے گی، فی الوقت علم میں نہیں ہے کہ کیا کیا دیا گیا، لیکن دینے میں حرج نہیں ہے. البتہ ایسا جو ہمارے یہاں رواج ہو چکا ہے کہ ایک طرح سے جہیز کو لعنت قرار دیا گیا ہے، تو یہ ایک دوسری صورت ہے، اور وہ علماء نے اس کے لیے استعمال بھی کیا، لعنت کے الفاظ استعمال کیے کہ جہیز ایک لعنت ہے، یعنی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے شادی کے اندر مسائل اور رکاوٹیں کھڑی ہوئی بھی ہیں. تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ٹھیک پہلو ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جہیز کے اندر ہمارے یہاں اتنی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں اور ایسی اس کے اندر باتیں شامل کر دی گئی ہیں، ایسی رسومات اس میں شامل کر دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کے اندر، یعنی نکاح کے اندر جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں اور مسائل بچیوں کے لیے کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ ان کے والد کو، ان کے بڑے بھائی جو اگر وہ کرتا دھرتا ہے گھر کے، تو ان کو جو انتظامات کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ وہ چیز ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر شادی کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، نکاح میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو بعض علماء نے لعنت لکھا، وہ ایک پہلو بالکل ٹھیک ہے. تو رسم و رواج وہ ہوں کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بھی نہ بنے اور شریعت مطہرہ کے خلاف بھی نہ ہو، یعنی شریعت مطہرہ کے خلاف تو ہونے ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں. لوگ بولتے ہیں، علماء بولتے رہتے ہیں اس کے اوپر، مدنی چینل پر بھی کئی دفعہ اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ جو مالدار افراد ہیں، جو برادری کے بڑے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے کچھ قدم اٹھائیں اور جہیز کے اندر ایسی چیزیں مقرر کریں کہ جو ہوں ضروری، بچی کو فائدہ دیں آئندہ زندگی کے لیے، لیکن ایسا نظام نہ بنتا چلا جائے کہ ایک دوسرے کے ریس کے اندر جو جہیز دیا جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے کے لیے مصیبت بنتا جاتا ہے. دوسری بات، یہاں پر جو گھر کے اندر خواتین ہیں اور بالخصوص جو دولہا ہے، ان حضرات کو چاہیے کہ تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بہو آئی وہ مالدار گھرانے سے آئی، تو وہ بہت سارا جہیز لے کر آتی ہے. جہیز ہوتا اسی کا ہے، وہ اس کے سسرال والوں کا نہیں ہے، وہ جو لائی ہے باپ نے اس کو دیا ہے تو وہ اسی کا ہے. لیکن وہ لائی ہے، اچھا بڑا بستر لے کر آئی، الماریاں لے کر آئی ہے، اس کا ڈریسنگ ٹیبل بہت اچھا ہے، مختلف چیزیں اس کے جہیز کے اندر شامل ہیں. اب دوسری آتی ہے بےچاری، تو وہ نارمل کچھ لیا ہے، یا غریب گھرانے سے تو کم ملا ان کے یہاں سے. تو اس پر تان و تشنی کی جاتی ہے، تم لائی کیا ہو، تمہیں تمہارے والدین نے دیا کیا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے جملے کسنا یہ حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والوں پر کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے، لڑکی
کچھ بھی نہ،
ہاں کچھ بھی دینا لازم نہیں ہے. اصل جو دینا لازم ہے وہ تو شوہر کے اوپر ہے، یعنی جو نکاح کرتا ہے شوہر نکاح کرے گا تو اس کے اوپر نان و نفقہ اور اس کے اوپر سکنا، یعنی اس کو بیوی کو کھانا دینا، پہننے کے لیے دینا، رہنے کے لیے دینا، یہ اس کے اوپر لازم ہے.
مرد کی ذمہ داری،
مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے یہ چیزیں دینی ہے. اب یہ کہ ٹھیک ہے، عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور ایک نارمل طریقے سے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال گھر والوں کو اس حوالے سے تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لینا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جس طرح کے گھر برباد ہوتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے.
طلاق ہو جاتی ہے،
طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات جلا دیتے ہیں، ایسا ظلم و ستم کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہوتی. تو خدا را اس حوالے سے سوچیں کہ جو جیسا کرتا ہے کما تو دین تو دان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج آپ اس طرح کریں گے تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ محفوظ رکھے، کہ یہی کام آپ کی بچی کے ساتھ، آپ کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہو. اور اگر دنیا کے اندر نہ بھی ہوا تو آخرت کا حساب تو باقی ہے، آخرت دینا پڑے گا. لہذا اس طرح کے معاملات، اس پر خاص توجہ رکھی جائے کہ اگر بالفرض کوئی غریب گھرانے سے لڑکی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے اور جہیز اس کا کم آتا ہے، یا ویسے ہی جہیز کم آتا ہے کسی بھی گھرانے سے آئی ہو، تو کبھی بھی تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے کہ شرعاً ویسے ہی حرام ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے معاملات کرنے کی وجہ سے گھر بھی خراب.
اب مفتی صاحب اسٹینڈ لے کون اس میں نا، کیونکہ لڑکی والے جو ہیں، دلہن والے جو ہیں، وہ تو بےچارے اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے، اس کا گھر بسانے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں.
اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ لڑکے کا ہے، بسا اوقات وہ مجبور ہوتا ہے گھر والوں کی طرف سے، لیکن بہت سے پاورفل بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر سمجھانا چاہیں اپنے والدہ وغیرہ کو تو سمجھا سکتے ہیں، تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم مرد کا بچہ بولتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں گھر میں چلاؤں گا، میں نے کرنا ہے سب کچھ، میں سب کچھ اس کو افورڈ کروں گا۔ تو اگر وہ خود کوشش کرے نا لڑکا اور تو بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جس میں لڑکا اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے، اور وہ اگر سٹینڈ لے لے کہ بھائی مجھے نہیں اس طرح کی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں، دینا ہی ہے تو ہلکی پھلکی چیزیں ان کے گھر والے
جو اپنی خوشی سے دینا،
ویسے بھی خوشی سے ہی دیں گے، زور زبردستی تو لینا جو ہے وہ رشوت کے زمرے کے اندر آئے گا جبکہ وہ اپنے لیے اس کو لے گا۔ تو میرا اگر یہ کوشش کریں، اسی طرح گھر والے کوشش کریں، والدہ کوشش کریں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن پھر دیتے نہیں، تو پھر اس کے بعد یہ تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں، خود یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔
مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کافی بریف اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بھی مدنی گلدستے ہیں، کلپ ہیں اس حوالے سے، نگرانی شورا کا بیان بھی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، بہرحال اسٹیپ تو ہمیں اپنے اپنے لینے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ شریعت و اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں اور دوسری کی زندگیوں کو بھی مشکل بننے سے بچائیں۔ اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں لیکن ان کو کنفرم نہیں کہ وہ سید ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ وہ سید ہیں، تو آیا ان کا یہ سید لکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟
اچھا جی،
دیکھیں اب یہ سید نہیں ہے یا سید ہے یہ تو یہ خود بتائیں گے نا کہ ان کو کیسے معلومات،
کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہونے نہیں ہے۔
دیکھیں تو والد اپنے والد سے، اپنے دادا وغیرہ سے پوچھیں گے، نسب تو بندے کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کے والد نے، اس کے دادا نے، اس کے پردادا نے، کسی نے تو اس کو بتایا ہوگا کہ یہ ہم سلسلہ جو ہمارا سیدوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے اور اچانک وہ اپنے آپ کو سید کہنے لگ گیا، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا اس کے لیے کہنا کہ اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دے۔ اور اگر اس کو کنفرم ہے کہ وہ سید ہے، اس کے والد نے بتایا، اس کے دادا نے بتایا، اور پھر وہ خامہ خامہ شک و شبہ کر رہا ہے، حالانکہ ان کا گھرانہ سادات کا گھرانہ معروف ہے، تو پھر کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے کہ صلاۃ التوبہ، انہوں نے تو کہا گناہوں کی ندامت پہ نماز جو ادا کی جاتی ہے، اس کا طریقہ اور نیت وغیرہ کیسے کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمانا۔
اس کی یہ کہ دو رکعت نفل آپ پڑھیں اس نیت سے کہ میں صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز یہ ادا کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے جو عام روٹین وائز جس طرح نیت کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے کہ دو رکعت نفل میں ادا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تکبیر تحریمہ کہیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور چاہیں تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یا کوئی اور سورہ پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے، فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کریں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے اس پر نادم ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا میں پکا ارادہ کرتا ہوں، تو میری اس پر مدد فرما۔ تو اس کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔
اس سے بعض اوقات جو ہے نام کے ساتھ لفظ شاہ لگ رہا ہوتا ہے، تو جو شاہ لگاتے ہیں ہمارے سید زادوں کو بھی شاہ کہتے ہیں، تو جس کے نام میں بھی شاہ آ رہا ہوگا وہ سید ہوگا، سوال
لازم نہیں ہے۔ جیسے الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، تو اعلی حضرت جو ہے وہ سید نہیں تھے، آپ کندھاری پٹھان تھے، لیکن آپ کہیں کہ برادری جو ہے وہ سادات کی برادری نہیں تھی، تو اس طرح الشاہ لگتا ہے۔ اس طرح دیگر بعض اور ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ شاہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ یہ عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سادات نہیں تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ شاہ لگایا جاتا تھا، اوروں کے نام کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے۔ تو شاہ ہونا، یہ لگنا نام کے ساتھ، یہ ضروری نہیں کہ یہ سید ہوں، ہو بھی سکتے ہیں کہ بہت سارے سادات ہوتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ شاہ کا لفظ بھی لگتا ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر صحیح ہے بلڈ کو اکترت کیا جاتا ہے، ضرورت کے مطابق بلڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یا ایمرجنسی کی حالات میں اگر مریض ہو اسی وقت بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے، برائے مہربانی اصلاح فرما دیجیے۔
ٹھیک ہے جی،
دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو بلڈ ڈونیٹ کرنے سے علماء نے منع فرمایا تھا، لیکن جب اس کے بغیر چارہ نہیں، یعنی اگر سامنے والے کو بلڈ نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یا تو جان سے چلا جائے گا یا اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یا اس کی طبیعت اس کے بغیر سنبھلے گی نہیں، خون کی ایسی کمی ہے. تو ایسے مواقع پر جو ہے وہ خون دینے کی شرعاً اجازت ہے کہ بندہ خون دے سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ خون بانٹتے پھرنا یا اسی طریقے سے جا کے ڈونیٹ کرتے رہنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے، جو مزارات کے اوپر جو چادریں ڈالتے ہیں، پہلی بات جو ہے کہ یہ جالنا جائز ہے یا نہیں؟ جو چادر کے اوپر قرآنی آیات جائے تو کرسی لکھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بسیدہ ہو جائیں تو بسیدہ ہو جانے کے بعد ان کا ڈسپوزل کیا، ان کو کیا کیا جائے؟ جلایا جائے، گڑا کھود کے دبایا جائے، یا پانی میں بہایا جائے؟
ٹھیک ہے جی، صحیح. دیکھیں، مزارات پر چادر ڈالنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہاں پر گزارش یہ ہے کہ چادر جو ڈالیں گے، چاہے وہ ایک ڈالیں، دو ڈالیں، تین ڈالیں، ویسے تو جواز کی بات صورتیں بنتی ہیں، لیکن حاجت سے زیادہ نہ ڈالیں. اب اصل مقصد ہوتا ہے مزار پہ چادر ڈالنے کا کہ جس سے صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہو، ان کی بزرگی ظاہر ہو، اور لوگوں کے دل کے اندر ان کی تعظیم بیٹھے، ان کی عزت و اکرام بیٹھے، اس لیے ان کے مزارات کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے. تو وہ عام طور پر ایک سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اس پر چادریں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے. اتنی ہی رقم جو آپ اس میں چادر میں استعمال کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ وہ رقم آپ کسی مستحق کو، ان صاحب مزار کی ایصال ثواب کے لیے دے دیں کہ ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے، یہ اچھا ہے. تو بعض اوقات جو ہے اس میں زیادتی کر دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں لوگ جو ہے وہ غلو کرتے ہیں، اس سے گریز کریں، یہ بہتر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ بوسیدہ ایسی ہو گئی کہ اب استعمال کے قابل نہیں رہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو ٹھنڈا کروا دیں. یعنی جیسے مقدس اوراق ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ تھیلی کے اندر ڈال کر اس کو مقدس اوراق پہ ڈال دیں، یا آپ کی اپنی کوئی ایسی گنجائش ہے کہ آپ اس کو دور سمندر کے اندر ٹھنڈا کروا سکتے ہیں تو اس میں ٹھنڈا کروا دیں. تو اس کو جلانا نہیں ہے، اس کو ریزہ نہیں کر دینا. جب وہ بوسیدہ ہو کر قابل استعمال نہ رہی، تو پھر یا تو اس کو ٹھنڈا کروا دیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں گڑا کھود کر آپ وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور قبر نما اس کو بنا کے ایسی جگہ رکھیں کہ کسی کے پاؤں اس میں نہ پڑے. تو زمین کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو نگل جاتی ہے، ان کو اپنے میں جذب کر لیتی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ جو اس طرح کی جتنے بھی مقدس چیزیں ہوں گی، زمین اس کو جذب کر چکی ہوگی.
ٹھیک. اور یہ مقدس اوراق کس طریقے سے ٹھنڈے کرنے، اس کا پریکٹیکل جو ہے ہمارے رکن شورا حاجی اماد اتاری مدنی مدظ علی نے ریکارڈ کروایا تھا، اور مدنی چینل پہ غالباً چلا بھی ہے، وہ ہماری ویب سائٹ سے آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال ہے، ایک شخص کے پاس عرصہ 50 سال سے مختلف ادوار میں کبھی تولہ، کبھی 2 تولہ، کبھی 4 تولہ، کبھی 5 تولہ تک سونا موجود رہا. اب وہ 50 سال کی زکات ادا کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے ادا کرے؟
اللہ، دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ، 5 تولہ، اگر تو صرف اور صرف اس کے پاس سونا تھا، نہ اس کے پاس چاندی تھی، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم تھی، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان تھا، تو وہ صاحب نصاب ہوا ہی نہیں. کیونکہ سونا، اگر صرف سونا ہو تو پھر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے. اگر 7.5 تولہ سونا نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکات لازم نہیں. ہاں، اگر سونے کے ساتھ چاندی ہو، یا اس کے ساتھ اس کے پاس اضافی ضرورت کے علاوہ رقم ہو، بیچنے کا سامان ہو، تو اب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے، اور ملانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان کی قیمت 55.5 تولہ چاندی تک پہنچی یا نہیں پہنچی. اگر 55.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکات لازم ہو جاتی ہے. اب انہوں نے دونوں صورتیں ہیں کہ اگر تو یہی تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر زکات ہے ہی نہیں کہ ان کو دینا پڑے 50 سال کی، اور اگر تھی تو پھر اس صورت میں ان کو ہر سال جو سونے کی رقم ہے اس کا حساب لگانا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں ان کے پاس کتنی رقم بنتی تھی، اس کا 2.5% انہوں نے ہر سال کے حساب سے نکالنا ہے. اس میں کچھ اور تھوڑی سی مزید جو ہے وہ تفسیر ہے، آپ سمجھنے کے لیے دارالفتاء اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو اس حوالے سے سمجھا دیا جائے گا. باقی یہ کہ جب وہ صاحب نصاب تھے، تو پھر ہر سال کی رقم جو ہے، زکات جو ہے، اس سال کے حساب سے ان کو نکالنا پڑے گی.
ٹھیک ہے. مفتی صاحب، ایک سوال ہے، سوال تو یہ ہے کہ عورت کے سفر میں نماز قضا ہوئی، تو کیا گناہگار ہوگی؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ٹرین سے یا بس سے جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو عام حالات میں تو شاید نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن سفر کی حالت میں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، معاذ اللہ قضا کر دیتے ہیں، اور بالخصوص اگر ہم اسلامی بہنوں کی بات کریں یعنی مسلمان خواتین کی بات کریں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ شاید مطلب بہت ہی بڑی تعداد ایسی ہے جو سفر میں نماز کسی نہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتی. اس صورت میں گناہ کا بھی حکم ارشاد فرما دیں، اور اگر وہ گھر کے مردوں کے ساتھ ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ بھی ارشاد فرما
دیکھیں، مرد ہو یا عورت ہو
جی،
دونوں کے لیے نماز کا حکم تو ایک ہی ہے کہ بلا عذر شرعی اگر کسی نے نماز قضا کی، چاہے سفر میں کرے چاہے وہ حضر میں کرے، یعنی اپنے یا مقیم ہوتے ہوئے کرے گا یا سفر میں کرے گا، تو سخت گناہگار ہے اور فاسق کا حکم اس کے اوپر لگتا ہے کہ بلا عذر شرعی جو نماز ایک وقت کی چھوڑ دیتا ہے، قضا کر دیتا ہے، تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے، اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. اب اگر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی شرعی عذر اس کو پایا گیا، مثال کے طور پر وہ سویا رہ گیا اور اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اور اپنے طور پر اس نے بھرپور کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے اس کی نماز چھوٹے نہ، تو اب چونکہ وہ گناہگار اپنے معذور ہے یہاں پر، تو اس لیے اس کے اوپر گناہ تو نہیں ہے. اب مرد ہے تو بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے سفر میں نماز ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دی گئیں، اور اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے، یعنی میرے لیے سے مراد میرے لیے اور میرے صدقے میری امت کے لیے، پوری مسجد، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی سجدہ کرنے کے لیے جگہ بنا دیا گیا، اور طہور یعنی پاکیزہ بنا دیا گیا. تو جو نماز کا وقت پائے گا وہ نماز ادا کرے. یعنی ہماری شریعت میں یہ چیز لازم نہیں ہے کہ اگر اس کو مسجد نہیں ملتی تو اس صورت میں وہ نماز ہی نہ پڑھ سکے، بلکہ جو بھی پاکیزہ جگہ اس کو ملتی ہے، ستھری جگہ ایسی ملتی ہے کہ جس میں نجس نہیں ہے، وہ ناپاک جگہ نہیں ہے، تو ایسے مقام پر اس پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. تو چاہے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں، چاہے آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوں، یا آپ ویسے ہی باہر نکلے ہوئے ہیں، تو ہر صورت میں نماز تو ادا کرنی ہے. مساجد کے اندر مردوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جگہ ہوتی ہے
جی.
عورتوں پر بھی لازم ہے کہ اگر ایسے مقام پر ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو گزارش کر کے مسجد کے کسی حصے کے اندر نماز ادا کر لیں، پردے وغیرہ کی کوئی صورت بنا لیں، مرد ساتھ موجود ہے تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے ایک طرف، اور مرد عورت جو ہے اس کے پیچھے نماز ادا کر لے
جی.
پردے کی کوئی صورت وہ بنا لے، لیکن بہرحال نماز اس پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو، اور چہرہ وہ کھلا رکھ کے نماز ادا کرے گی. ایسے انداز میں نماز ادا کرے کہ اس کے چہرے پر کسی نامحرم کا کی نظر نہ پڑے.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو یہ نقلی ڈپلیکیٹ دانت لگاتے ہیں تو اس میں سونے کا کور بھی لگاتے ہیں، تو کیا یہ لگانا جائز ہے؟ اور جب انتقال بندہ کر جائے تو کیا وہ سونے کا جو دانت ہوتا ہے وہ نکالنا پڑے گا؟ ذرا رہنمائی فرما دے.
جی جائز ہے لگانا، جبکہ اس کے ذریعے اس کو جو ہے وہ شفا حاصل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے تو اسے لگا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. باقی اگر بعد انتقال بآسانی اس کو نکالنا ممکن ہے کہ مردے کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو پھر اسے نکال کر ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. مجھے ایک سوال آئے کہ جہیز اور کپڑے وغیرہ جو ہے یہ بھی زکات میں شامل ہوں گے یا نہیں، اور اس میں یہ بھی اضافہ فرما لیں کہ اس کی زکات دے گا کون؟
جہیز اور جو کپڑے وغیرہ ہیں، دیکھیں جہیز کے اندر مختلف چیزیں دی جاتی ہیں، بیڈ دیا جاتا ہے، سامان دیا جاتا ہے، اور سونا بھی دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو چیز سونا چاندی ضرورت کے علاوہ جو اس کی رقم ہے اس کے اوپر تو اس کو زکات دینا ہوگی. باقی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، برتن دیے جاتے ہیں، کپڑے دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی کروکریز دی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوتی. ہاں اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، رقم ہے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر زکات لازم ہوتی ہے، تو اصل تو زکات اسی عورت کے اوپر ہے.
ٹھیک.
جس کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے، تو نصاب کے برابر مال موجود ہے، تو اس کے اوپر زکات لازم. یعنی عورت کے پاس اتنا سونا چاندی وغیرہ ہے کہ مصائب نصاب ہو جاتی ہے، تو اسی نے زکات دینی ہے. لیکن اگر اس کا شوہر یا اس کا والد اس کی اجازت سے ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری زکات ادا کر رہا ہوں، تو وہ ادا کر سکتے ہیں، یا وہی اس کی زکات ادا کرتے ہیں، اس کو معلوم ہے اور اس کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے تو اس طرح زکات ادا ہو جائے گی. لازم عورت پر ہی ہے، شور بنا کر دیتا کہ میں نہیں ادا کرتا، تم ہی ادا کرو اپنی سونے چاندی کی جو زکات ہے، تو عورت پر اس کو ادا کرنا ضروری ہو.
اب عورت کے پاس تو سب رقم نہیں ہوتی ہے، کوئی کیش وغیرہ نہیں ہوتا.
اس کا کئی مرتبہ امیر السنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر جواب دے چکے ہیں کہ یہ اس طرح کہتی ہیں کہ ہم تو کماتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے پاس تو رقم نہیں ہے، تو اس میں جو ہے یہ عذر نہیں چلے گا. اور جو سونا ہے یا تو اس کو بیچ کر زکات دیں، یا جو ہے وہ اپنے پاس جو رقم جمع کی بھی ہے اس پر اس میں سے زکات دیں. دینا پڑے گی بہر صورت
زکات، بہرحال ادا کرنا پڑے گی. مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہمارے پاس کہ زکات کا نصاب کیا ہے یہ بتا دیجیے، اور کبھی بھی چیک کرنا ہو کہ اس وقت نصاب کیا ہے تو کیسے کریں گے؟
دیکھیں زکات کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی رقم ہونی، یعنی اس کے برابر رقم ہو، یا بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے. اور ابھی میں گزارش کر چکا، بیان کر چکا کہ اگر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس نہ سونا چاندی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ اس کے پاس بیچنے کا سامان ہے، تو پھر اس کے اوپر صرف 7.5 تولے سے کم سونے کی بنیاد پر زکات لازم نہیں ہوتی. تو اگر سونا کم ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس چاندی ہے، یا اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے، یا بیچنے کا سامان ہے، تو ان کو ملایا جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ یہ ٹوٹل رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، تو عمومی طور پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکات لازم ہوگی. تو اصل نصاب یہ 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت کے علاوہ اس کی اتنی رقم اس کے پاس ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، یا بیچنے کا سامان اتنی مقدار میں ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے، یا سونا اس کے پاس 7.5 تولہ ہو.
ٹھیک ہے، اگر چاندی سے نکالیں گے تو مثال کے طور پر آج کراچی میں اگر نصاب نکالنا ہے چاندی سے، تو چاندی کے آج جو ریٹ ہے اس کو لے کر 52.5 تولہ سے ضرب کر دیں، مضروب کر دیں، تو جو رقم آئے گی وہ
جیسا میں یہ سنار سے معلوم کیا بھی جا سکتا ہے. اور بعض حضرات جو ہے وہ اس کے اوپر میسیجز چلاتے بھی رہتے ہیں، تو معتمد اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے کہ آج چاندی کا ریٹ یہ چل رہا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ یہ بنے گا، تو اس پہ اعتماد کیا جائے.
ٹھیک ہے، اور یہ ریٹ لیتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ مارکیٹ میں بھی اور اخبارات میں بھی جو ریٹ آتے ہیں وہ دو طرح کے آتے ہیں، ایک 10 گرام چاندی کا ریٹ آتا ہے اور دوسرا تولے کا آتا ہے. تو ہم مفتی صاحب نے جو بات کی وہ 52.5 تولے کی بات کی، تولے کا ریٹ لیں گے اور پھر اس کا حساب لگائیں گے تو آپ کا نصاب آ جائے گا. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اگر کوئی فوت کی ہوتی ہے تو ان کے گھر میں اسے غسل دینے کے لیے کچھ بیری کے پتے اور گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ عمل کرنا کیسا ہے، یا کسی سے کہیں پہ پڑھا لکھا ہوا ہے تو اگر ہے بھی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟
جی ٹھیک ہے، بیری کے پتے استعمال کرنے چاہیے کہ اس کے چند فوائد ہوتے ہیں. نمبر ایک کہ اس میں میل کٹتا ہے، یعنی اس کو گرم کر کے جب استعمال کریں گے، پانی گرم کر کے، نیم گرم پانی ایسا ہو، تو بیری کے پتے استعمال کرنے سے ایک تو میل اس کا دور ہوگا جسم کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیری کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے جو دنیاوی کیڑے مکوڑے ہیں وہ قریب نہیں آئیں گے. یعنی اس کو قبر میں رکھ دیا جائے تو عام طور پہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے ہم سب کو، دوسرا یہ کہ عام طور پہ کیڑے مکوڑے جو ایسے ہی ہوتے ہیں قبر کے اندر یا ویسے ہی قبر کے ارد گرد ہوتے ہیں زمینی کیڑے، تو وہ اس کی بو سے دور رہیں گے، خوشبو کی وجہ سے اس سے دور رہیں گے. تو یوں استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار بھی مستحب بھی ہے کہ اسی طریقے سے اس میں استعمال کیا جائے اس کو.
اور اس کا طریقہ سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن بھی آ گئی ہے تجہیز و تکفین کے طریقے کے متعلق، مسلم فنرل کے نام سے، اور ایک کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید سکتے ہیں، اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کا پی ڈی ایف ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تجہیز و تکفین کا طریقہ. آپ نے کہا یہ پڑھا نہیں ہے تو پڑھ بھی لیجیے. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال ہے کہ کیا ہم کار کے اندر اپنی گاڑی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں لگا کر، کیونکہ اس کے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ پاؤں کے برابر ہوتے ہیں، نیچے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ گاڑی میں ویسے تو تلاوت سننے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں چند احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں کہ بندہ جب گاڑی میں تلاوت سنے گا تو پھر اس کی عام طور پہ توجہ جو ہے وہ رہتی نہیں ہے اس پر. تو جب قرآن پاک ریکارڈڈ بھی چلایا جائے تو بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ بندہ اس کی طرف توجہ رکھے. اب گاڑی میں اس نے تلاوت لگا دی, چلتی رہی تلاوت, اور اس کو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ سائڈ میں دیکھنا بھی ہے, سائڈ مررز بھی دیکھنے, اس کو یہ احتیاط بھی کرنی ہے کہ گاڑی کسی کو مار نہ دے, لگ نہ جائے کسی کو گاڑی, تو یہ بڑا مشکل امر ہو جائے گا. تو اس لیے اگر تو آپ کی توجہ رہتی ہے, کان اس کی طرف لگے رہتے ہیں اور آنکھوں کے ذریعے آپ گاڑی کو بھی صحیح طریقے سے ڈرائیو کر سکتے ہیں, تو پھر تو بھلے سنیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تک رہا یہ پاؤں کے اندر جو ہے وہ اسپیکر کا ہونا اور اس طرف سے آواز آنا, تو ممکن ہے کہ اس کو ہمارے عرف کے اندر, ہمارے رواج کے اندر بے ادبی شمار کیا جا سکتا ہو کہ اس طریقے سے پاؤں کے پاس اسپیکر لگے ہوں اور وہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو, تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, اس کو ادب کے خلاف ہی سمجھیں گے, تو پھر اس سے گریز کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے.
لطف بھی نہیں آئے گا, ایک توجہ اس طرف رہتی کہ جی آواز
جب یہ متنفر ہوئے جی اور ان کی توجہ بھی اس طرف گئی ہے, تو اصل جو دار و مدار ہوتا ہے ادب اور بے ادبی کا, وہ عرف و رواج کے اوپر ہوتا ہے کہ عرف کے اندر اس چیز کو ادب سمجھا جا رہا ہے یا ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
پیارے مفتی صاحب, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک مدنی منع ہے, اس کی ولادت ہوئی تو اس کا نام محمد رکھا گیا, تو سارے اس محمد محمد گھر میں تو اس طرح کہنا کیسا, اس طرح نام رکھنا کیسا, یہ اس طرح پکارنا, پھر ظاہر بات ہے بچہ وہ کچھ مستیاں کرتے, کوئی اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول اشیاء سنوا نہیں جا سکتا.
ٹھیک ہے جی,
جی نام محمد ہی رکھنا چاہیے, بہت اچھا نام ہے اور اس کی برکتیں بہت ساری ہیں. نیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ سے عقیدت کی بنیاد پر نام ہونا چاہیے کہ اس کی برکت حاصل ہوں گی, اور بہتر یہ ہے کہ پکارنے کے لیے دوسرا کوئی نام ساتھ رکھ لیں, ورنہ اگر کسی نے صرف محمد رکھا کچھ اور نہیں رکھا, گھر میں اس کو محمد کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس میں حرج تو نہیں ہے, پکار تو سکتے ہیں
جی.
لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہت دفعہ وہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو کرنے والی نہیں ہوتی
جی.
تو اس کے نام کے ساتھ پھر وہ لگا کے بولی جا رہی ہوتی ہے, تو بہرحال اچھا یہ ہے کہ کوئی دوسرا نام اس کے پکارنے کے لیے کوئی بھی اچھا سا نام آپ رکھ لیں, نام محمد ہی رکھیں, نیت اسی کی رکھیں اور پکارنے کے لیے دوسرا کوئی اچھا سا نام رکھ لیجیے.
جی مجھ بھی تو آپ کے ان کے سوال کا جواب تھا. ایک بات یہ بھی ہے کہ چلے محمد نام نہیں ہے, کچھ اور نام ہے, بلال نام ہے یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی نام ہے جو رکھے جا سکتے ہیں مسلمانوں والے نام, تو پھر بھی بچوں کو مطلب برا بھلا کہنا یہ تو مناسب تو نہیں.
دیکھیں یہ تو برا بھلا کہنے کے اور جو تربیت کے انداز ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا.
ٹھیک,
یعنی اب وہ برائی والا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اس کام کو برا تو کہا جائے گا لیکن طریقے سے کہا جائے گا.
ٹھیک,
باقی اس کو کوسنا, اس کے اوپر چیخنا چلانا یہ درست نہیں ہے. کوسنا دینا یعنی اس کو تانے دینا
جی,
یا شکوے کرنا جس سے شکوے محسوس ہوتے ہیں, یہ چیز تو خراب ہے.
ٹھیک,
تو بچوں کو بہرحال تربیت کی دونوں طرح ضرورت ہوتی ہے, عمومی طور پہ پیار ہی سے تربیت کی جاتی ہے, لیکن بسا اوقات جو ہے حالات کے مطابق جو ہے جو شریعت کا دائرہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر
سرزنش
کی جاتی ہے, یعنی اس کو ڈانٹا بھی جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو بالکل اس طریقے سے چھوڑ دیں گے تو پھر نتائج خراب بھی نکل سکتے ہیں, تو جو قانون اور شریعت کے دائرے کے اندر بات آتی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت بھی کی جائے گی.
ماشاء اللہ. وہ سب داڑھی کیسے بنائے, میسج ہے کہ داڑھی بنانی ہو تو کیسے بنائیں,
داڑھی کیسے بنائیں یعنی خط کیسے بنائیں,
یہی مراد ہوگی.
تو خط کے لیے یہ ہے کہ اول تو خط میں آپ جیسے داڑھی جو ہے اس کو ایک مٹھی میں آپ نے لیا اور ایک مٹھی سے نیچے جتنے بال آ رہے ہیں, مٹھی آپ کی یہ یہاں سے شروع ہوگی
تھوڑی کے نیچے,
تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے نہیں شروع ہوگی ورنہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑی کے نیچے سے شروع کرنی ہے اور اس کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں, اور یہاں سے بھی جیسے یہ سے یہاں سے کوئی پکڑتا ہے اور یہاں سے اس کے بال زیادہ آ رہے ہیں تو اس کو بھی بندہ کاٹ سکتا ہے, اسی طرح یہاں سے اس نے پکڑا اور یہاں سے جو بال زیادہ آ رہے ہیں اس کو کاٹ سکتا ہے, تو یہ یوں کاٹا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گئے داڑھی کی یہ لینتھ کے اندر بات آ گئی. باقی اس کے علاوہ جو گال پر ہمارے بالکل جدا بال ہوتے ہیں, ہڈی جو چلتی ہوئی آ رہی ہے اس پر بال ہوتے ہیں اور کچھ بال ہوتے ہیں گالوں پر جن کی نشو نما کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے داڑھی کے بال بڑھتے ہیں نا ویسے یہ بال نہیں بڑھتے, جدا بالکل نظر آتے ہیں, تو ان کو بھی خط میں صاف کروایا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے, ان کو صاف کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے, نہ داڑھی کے یہ جو بچی ہے یا بچی ہے اس کو بھی نہیں کٹوا سکتے. اسی طرح جو یہ ارد گرد کے بال ہوتے ہیں, میرے تو قدرتی نہیں ہے لیکن اگر کسی کے اس یہاں ارد گرد بال ہیں تو اس کو بھی نہیں کٹوا سکتا.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اس سے آپ نے یہ جو جملہ کہا سے آپ نے کہ میرے قدرتی نہیں ہے پہلے ان بدگمانی سے بچانے کے لیے
دو تین دفعہ میں کر چکا ہوں وضاحت مدنی چینل پر, کیونکہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسئلہ تو آپ یہ بیان کر رہے ہیں لیکن آپ کی خودیاں بال نہیں ہے, تو یہ بعضوں کی قدرتی نہیں ہوتے,
ٹھیک
جس کے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ پر وہ یہاں سے صاف,
ٹھیک ہے. شریعت کا حکم ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, داڑھی مبارک سجائیے, داڑھی سجائیے اپنے چہرے پر, اور جو داڑھی ہے تو جب اس کو سیٹ کروانے کے لیے جائیں یا خط بنوانے کے لیے جائیں تو ہیڈ ڈریسر کے سپرد نہ کر دیں, بلکہ اپنی نگرانی میں اپنی داڑھی آپ بنوائیں تاکہ وہ چھوٹی نہ ہو جائے, یا شریعت نے جو حکم دیا جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ نہ ہو جائے, جدید تراش خراش سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سنت پہ بھی عمل کرنے کی. اگلی کال دیجیے.
میرا نام محمد نواز قادری اتاری ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرات جو ہیں وہ اپنی وہ کہتے ہیں کہ جو جائیداد کا حصہ اگر بندہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو پھر بیٹیوں کو پورا دیا جاتا ہے, کیا بیٹیوں کو پورا دینا شرط ہے اگر بندہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے؟ وہ کہتے ہیں اگر زندگی کے بعد تقسیم کیا تو پھر جو ہے وہ وصیت کے مطابق وہی ہے جو بیٹی کو آدھا ملے گا, لیکن اگر بندہ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو کیا اس کو بیٹیوں کو پورا دینا ضروری ہے یا وہی ہے کہ بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے؟
ٹھیک ہے جی. زندگی میں بندہ جو تقسیم کاری کرتا ہے وہ گفٹ اور ہبہ کہلاتا ہے, وہ اس کے اوپر تقسیم کرنا لازم نہیں ہوتا. جو وراثت ہوتی ہے وہ انتقال کے بعد ہوتی ہے, اس کے حصے شریعت کی طرف سے مقرر ہیں کہ کتنا کس کا حصہ بنے گا. زندگی میں اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا افضل اور بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ اب جتنے ورثہ ہیں سب کو برابر برابر دے, اب کمی زیادتی نہ کرے, جو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اس کو سب میں برابر برابر تقسیم کر دے, یہی افضل اور بہتر طریقہ کار ہے.
ٹھیک ہے. مفتی ایک سوال ہے ہمارا تحریری طور پر کہ بالوں پہ اگر رنگ لگایا جائے, کوئی ہیئر کلر وغیرہ لگایا جائے تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا, ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے عمومی طور پر جو ہیئر کلر لگایا جاتا ہے ہمارے یہاں وہ کوٹڈ نہیں ہوتا, یعنی آپ نے لگایا
جی
تو لگانے کے بعد اس سے کوئی تہ نہیں بنتی,
ٹھیک
کہ جو بالوں تک پانی پہنچنے سے روکے.
صحیح.
تو اگر کسی نے داڑھی پر کلر کیا یا سر پہ اس نے کلر کیا اور اس کی کوئی تہ نہیں بنی ہوئی, یعنی بال کوٹڈ نہیں ہوئے ہوئے
جی,
تو اس صورت میں جو آپ پانی ڈالیں گے وہ بالوں تک ہی پہنچے گا.
صحیح.
تو اس سے وضو غسل کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
جی میرا نام فیصل ہے اور میں قصور سے بول رہا ہوں پاکستان سے, اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ سفید بگلا ہے لال ہے یا رام ہے جو اکثر فصلوں میں پایا جاتا ہے اور فصلوں کے موسم میں آتا ہے جب کاشت وغیرہ کی جاتی ہے اور یہ اکثر ٹنڈیاں وغیرہ کھاتا ہے, سفید رنگ کا ہوتا ہے مکمل, کیا یہ ہے لال ہے یا رام؟
ٹھیک ہے
جی. بگلے کے بارے میں ہمارے علماء نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصطفی رضا خان انہوں نے فتاوی مصطفیہ کے اندر اور دیگر بزرگوں نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ بگلا یہ حلال جانور ہے, کہ اس کو اگر کوئی کھاتا ہے تو شرن ذبح کر کے اس کو کھایا جا سکتا ہے. اب طبیعت نہ کرے گوارا کسی کی تو ایک الگ بات ہے کہ اسے نہ کھائے, لیکن اگر اس کو کوئی ذبح کر کے کھاتا ہے تو شرعاً اس کا کھانا یہ جائز ہے, یہ بگلا حلال ہے.
مطلب ایک اسلامی بہن اور یہ سوال کر رہی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ 4 یا 4.5 تولہ سونا ہو یا کم و بیش ہو لیکن 7.5 تولہ سے کم ہو تو اس کی جو رقم بنتی ہے وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ بنتی ہے یا اس کے مساوی بن جائے تو اب اس پہ زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ابھی ہو چکی ہے
جی,
بتایا جا چکا ہے کہ سونا اگر صرف سونا ہے تو جب تک وہ 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی, چاہے وہ کتنی ہی قیمت کا پہنچ جائے.
ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے مصطفیٰ کے, بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟
جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بے وضو اور وضو کے ساتھ باہر صورت پڑھ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. البتہ اپنا ایک وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں آپ توجہ کے ساتھ باوضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا یا کم از کم آپ کے روزہ اقدس کا تصور جما کر کچھ نہ کچھ مقدار کے اندر درود پاک پڑھیں. لیکن اگر کوئی بے وضو ہے اور وہ درود پاک پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے پر انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا.
مطلب اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن, زبانی تلاوت قرآن جو ہے وہ بھی بغیر وضو کی جا سکتا ہے؟
وضو نہیں ہے تو کیے جا سکتے ہیں, لیکن اگر حالت جنابت ہے تو اس میں قرآن پاک کی آیات, وہ آیات کے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریف والا معنی نہیں پایا جاتا
جی,
تو ان کو تو سرے سے پڑھ ہی نہیں سکتے. جس میں دعا حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے تو اس کو دعا کی نیت سے حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا قرآن ہونا متعین نہ ہو, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, یہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہے, اس حالت میں کوئی دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے پڑھ سکتا ہے. لیکن بے وضو برال بہر صورت قرآن پاک زبانی پڑھا جا سکتا ہے, چھو نہیں سکتے, اور ذکر و اذکار تو ہر حال میں کیا جا سکتا.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
ایسا میرا سوال ہے کہ میرا کاروبار آئرلینڈ کا ہے, مہینے کی جو بھی میری آمدنی ہے اس میں مثال 1,00,000 روپے کی آمدنی ہے, تو کیا زکات وغیرہ نکال سکتا ہوں؟
ٹھیک ہے جی, آئرن کا کام
ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کا کام ہو, زکات جو ہوتی ہے وہ چند چیزوں پر ہوتی ہے, سونے پر ہوتی ہے, چاندی پر ہوتی ہے, جو رقم ضرورت کے علاوہ اس کے پاس ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے, اور بیچنے کے سامان پر ہوتی ہے. تو سال جب پورا ہو جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس بیچنے کا سامان کتنا ہے, آپ کے پاس سونا کتنا ہے, آپ کے پاس چاندی کتنی ہے, اور رقم جو آپ کے پاس موجود ہے, چاہے وہ آپ نے کمائی ہو یا ویسے ہی آپ کے پاس موجود ہو, جو آپ کے پاس رکھی ہوئی رقم ہے, بچی ہوئی رقم ہے, اس کو دیکھا جائے گا, اور ان تمام کو ملا کر جتنی بھی مقدار بنے گی اس کے اوپر اس کا 2.5% آپ کو زکات میں ادا کرنا ہوگا.
سر ایک سوال آیا, تھوڑا سا میں اسے ترمیم کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ہیں, 7 دن ہیں,
جی,
تو کچھ ایسے دن ہیں کیا کہ جن میں نہیں نہانا چاہیے اور وہ برا ہو ان دنوں میں نہانا؟ دنوں کے اعتبار سے انہوں نے دن جو ہے وہ کنسیڈر کیے ہیں یہاں پہ.
ایسا تو کہیں کچھ نہیں پڑا کہ جو ہے وہ کسی دن نہانا جو ہے وہ منع ہو جائے. نہانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, روز ہی بندہ نہا سکتا ہے, اور مفید بھی ہے. بزرگوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت بھی صراحت بھی کی ہے کہ اگر روزانہ بندہ ایک مخصوص مقدار پانی کے استعمال کرے, اس میں اسراف نہ کرے, تو اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور غسل وضو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ بندے کے اندر جو ہے وہ ایک توانائی پیدا کرتی ہیں, یعنی بالخصوص جیسے عرفات کے میدان میں غسل کرنے کا حکم ہے, سنت موقعہ ہے کہ وقوف کے لیے وہ غسل کرے گا,
حاجی
جو ہوتا ہے, تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بندے کے اندر جو ہے وہ بندے کے اندر روحانیت کو وہ پیدا کرتا ہے اور اس کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے. تو بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہفتے کے کسی دن جو ہے وہ غسل کرنے سے منع کیا گیا ہو, ایسا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
یہ جو نماز میں شلوار فولڈ کرتے ہیں, اوپر کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر, تو بہار شریعت وغیرہ میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, اس سے نماز واجب الادہ ہو گیا اگر شلوار کو اوپر فولڈ کریں گے. تو بہت سارے لوگ تو ایسے کرتے ہیں, امام صاحب ہیں, تو اس طرح تو ان کی نماز نہیں ہوگی, یہ مکروہ تحریمی ہوگی. جب امام صاحب ایسا کریں گے تو جب ان کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی کیسے ہوگی؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیے.
اچھا جی, بہار شریعت سے پڑھ کے آپ
جواب تو آپ نے دے دیا. جب نماز مکروہ تحریمی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ امام کی جب مکروہ تحریمی ہے تو پیچھے والوں کی بھی مکروہ تحریمی ہوگی.
جی,
تو بہرحال فولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے, امیر تو ان استدا علی سبعتی اعظمین و اللہ اکف شعرا ولا ثوبا, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹوں. تو منع ہے, حدیث پاک میں سے منع کیا گیا ہے, تو جو ہے وہ کپڑے سمیٹنے نہیں چاہیے. اصل میں یہاں پر بنیادی اعتبار سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ اگر ٹخنے نظر نہیں آئیں گے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو ٹخنے نظر آنے چاہیے, ٹخنوں سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے, پائچے آپ کے اوپر ہی ہوں, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ فولڈ کریں, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیں, کھینچ کے وہ اوپر ہو جائے فولڈ کیے بغیر. نہ اندر فولڈ کرنا ہے, نہ باہر فولڈ کرنا ہے, نہ نیچے سے فولڈ کرنا ہے, نہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے. فولڈ کرنے کی, کپڑا سمیٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور کپڑا بنانا ہی ایسا چاہیے, شلوار پہن رہے ہیں, پاجامہ پہن رہے ہیں, کوئی اور لباس پہن رہے ہیں, تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو لباس ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچائیں, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.